اتوار 9 جولائی کے سربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کل اپنی رپورٹ پیش کر رہی ہے، کہیں یہ معاملہ حکمران خاندان کے ہاتھ سے نکل تو نہیں گیا؟
شاید شریف خاندان یہ توقع نہیں کر رہا تھا، ان کا خیال تھا کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے انڈر ایک باڈی ہے، وہ گڈی گڈی ایک انویسٹیگیشن کرے گی۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کل یعنی 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائے گی۔ جے آئی ٹی کو سپریم کورٹ نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے 60 دن کا وقت دیا تھا۔ سنیے نازیہ گلزار سے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے وزراء نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ کی جانب سے قائم کی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جی آئی ٹی کی رپورٹ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گی جب تک قطر کے سابق وزیر اعظم شہزادہ حمد بن جاسم السانی کو تفتیش کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کے فیصلے میں جے آئی ٹی کو وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین نواز سے تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ جے آئی ٹی نے حمد بن جاسم کو پیش ہونے کے لیے پیغامات بھجوائے تھے، لیکن انہوں نے پاکستان آ کر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے یا قطر میں پاکستانی سفارت خانے میں آ کر بیان ریکارڈ کروانے کی پیشکش سے بھی انکار کر دیا تھا۔
طویل جنگ کے بعد عراقی فوج موصل میں دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے فتح کا باضابطہ اعلان کیا اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ آج خطاب بھی کریں گے۔ احوال کے ساتھ خدائے نور نصر۔
عراق کے وزیراعظم نے باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے موصل کا دورہ کیا اور فتح حاصل کرنے پر عراقی فوج اور عوام کو مبارکباد دی۔ اس سے پہلے آج صبح سے ہی موصل کی گلیوں میں عراقی سیکیورٹی فورسز کو خوشی میں رقص کرتے دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ آج ہونے والی ایک کارروائی میں عراقی فوج نے فرار کی کوشش کرنے والے 30 شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ واضح رہے کہ عراقی افواج پچھلے سال اکتوبر سے موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی اور اس مشن کی تکمیل کے لیے اسے امریکی فضائی حملوں کی بھی مدد حاصل تھی۔
شام کے جنوب مغربی حصے میں امریکہ اور روس کے حمایت یافتہ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ احوال سنیے اطہر کاظمی سے۔
علاقے سے آنے والی ابتدائی اطلاعات کے مطابق جنگ بندی معاہدہ مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ مقامی خبروں کے مطابق علاقے میں فضائی کارروائی یا جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے سلامتی ایچ آرمک ماسٹر نے جنگ بندی کے اس معاہدے کو ملک میں جاری خانہ جنگی کے خاتمے کی جانب ایک اہم اور بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان یہ معاہدہ کرانے میں امریکہ، روس اور اردن کے حکام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ شام کے جن علاقوں میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل اور اردن کی سرحد کے قریب واقع ہیں اور انہیں نہایت حساس علاقے سمجھا جاتا ہے۔
ترکی میں لاکھوں مظاہرین استنبول میں صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف 450 کلومیٹر طویل واک کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ان مظاہرین کے مطابق وہ ترکی میں کمزور ہوتی جمہوریت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین گزشتہ سال ہونے والی ناکام فوجی بغاوت کے بعد بڑے پیمانے پر بننے والی جیلوں کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ احتجاج کا یہ سلسلہ گزشتہ ماہ انکرا میں ایک رکن پارلیمان کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا تھا، جو اب بڑے احتجاج کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ترک صدر نے ان مظاہرین پر دہشت گردوں کی حمایت کا الزام لگایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمنی میں ہونے والے G20 اجلاس کو ایک شاندار کامیابی قرار دیا ہے، اور امریکی صدر نے روس کے صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے سائبر ہیکنگ کے معاملے پر بھی بات چیت کی ہے۔ سنیے کاشف قمر سے۔
G20 اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں پیرس میں کیے گئے ماحولیاتی معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے امریکی فیصلے کو قبول کیا گیا ہے، لیکن اس بات پر زور بھی دیا گیا ہے کہ G20 میں شامل دیگر ممالک اس معاہدے کی مکمل پاسداری کریں گے۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ دیگر ممالک کی مدد کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ اس سے پہلے اجلاس کے دوران امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر اس وقت کچھ دیر کے لیے اپنے والد کی جگہ نشست سنبھالے رکھی جب وہ انڈونیشیا کے رہنما سے باہمی امور پر ایک ملاقات کے لیے گئے، جس کے بعد انہیں خاصی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ ایوانکا اپنے والد کی مشیر تو ہیں، لیکن ایسے مواقع پر امریکی صدر کی جگہ اعلیٰ عہدوں پر فائز امریکی اہلکار لیا کرتے ہیں۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سال 2016-17 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لگائے گئے کئی مہینے طویل کرفیو کے دوران حکام کی جانب سے لگاتار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ عراقی فوج طویل جنگ کے بعد موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جس کا باضابطہ اعلان عراقی وزیراعظم حیدر العبادی نے کیا۔ اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیناما کیس کے فیصلے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی کو وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسن اور حسین نواز سے تحقیقات کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے جے آئی ٹی کو 10 جولائی یعنی کل تک اپنی تحقیقات مکمل کر کے حتمی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائش سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پیناما کیس کی تحقیقات شروع ہوتے وقت حکمران جماعت کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن گزشتہ روز وفاقی حکومت کے 4 اہم وزراء کی جانب سے جے آئی ٹی پر تحفظات کے اظہار سے تو بظاہر ایسا نہیں لگتا، تو کیا یہ حکمران جماعت کی جانب سے پیش کی احتیاط ہے یا کہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟
میرا خیال ہے معاملہ ہاتھ سے ان کے نکل گیا ہے اور انہوں نے بڑی دیر کی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح سے انیشیٹو لینا چاہیے وہ نہیں لے سکے۔ اس معاملے میں تحریک انصاف نے بڑے ٹائملی پولیٹیکل انیشیٹوز لیے، جبکہ نون شاید یہ دیکھتی رہی کہ ان کی طرف سے صرف جے آئی ٹی میں پیش ہو جانا کافی ہوگا، لیکن جوں جوں حالات واضح ہوتے جا رہے ہیں کرائن یہی بتا رہے ہیں کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔
تو سہیل وڑائی صاحب، 2 مہینے کی اس تفتیش کے دوران جے آئی ٹی کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اب یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے نقطۂ نظر سے یہ رکاوٹیں کتنی مؤثر رہی ہوں گی؟
دیکھیں، اگر مسلم لیگ نون کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان کا تو اس طرح کا کبھی احتساب ہوا ہی نہیں۔ دوسری طرف یہ میرا خیال ہے کہ صرف جے آئی ٹی نے ان کا احتساب نہیں کیا، یہ ریاست کا احتساب تھا جس میں عدلیہ بھی شامل تھی، فوج کے بعض ادارے بھی شامل تھے، کیونکہ جو خبریں آئی ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ٹیلی فون ٹیپنگز کی بھی رپورٹس دی گئیں اور جو وہاں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہ بھی، اور بہت سے ڈاکومنٹس بھی ان کو فراہم کیے گئے، تو شاید شریف خاندان یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے انڈر ایک باڈی ہے، وہ گڈی گڈی ایک انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں رپورٹ چلی جائے گی، لیکن جس طرح سے ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے رپورٹ ان کے خلاف جا رہی۔
اچھا سہیل وڑائی صاحب، پچھلے 2-3 ماہ سے پیناما کیس اور اس پورے معاملے سے جس طرح انتظام حکومت متاثر ہوا ہے، اس سے کیا قبل از وقت انتخابات کی راہ مزید ہموار نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟
میرا خیال ہے کہ بہتر آپشن یہی ہوگی کہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور اسی طرح جو آئینی مدت ہے 90 دن کی اس کے دوران دوبارہ الیکشن کروائے جائیں۔ یہ عمران خان کو بھی سوٹ کرے گا، میرا خیال ہے نون کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، البتہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سوٹ نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی پوری لیڈرشپ چینج کرنے کی۔ ہر کوئی اقتدار میں حصہ چاہے گا جو بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ٹرمائل کا پیریڈ آ جائے گا، کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کی جو مڈل کلاس ہے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ مکمل احتساب ہو، پھر وہ آئین میں ترامیم چاہیں گی، الیکشن رولز میں تبدیلی چاہیں گی, تو یہ پھر ایک لمبا وہی 90 دن والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا تھا, اور یہ 90 دن کبھی ختم ہونے میں نہیں آتا.
سہیل وڑائی صاحب, آپ نے یہ 90 دن والے معاملے کی بات کی, یہ بتائیے کہ جو مسلم لیگ نون کے جو اہم وفاقی وزراء ہیں وہ تواتر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی میں اصل میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, تو یہ سازش ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, کون کر سکتا ہے ان کے ساتھ سازش؟
میرا خیال ہے یہ وہ کہہ بھی رہے ہیں نا کہ حساس اداروں کے لوگ کیوں شامل ہیں, تو میرا خیال ہے ان کی طرف اشارہ ہے. باقی تو سارے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, باقی تو سوائے دو لوگوں کے, باقی تو دیکھیں ایف آئی اے کے ملازم ہیں, کوئی ایس سی سی پی کا ملازم ہے, کوئی ایف آئی اے کا, تو وہ ان کی طرف تو مجھے نہیں لگتا اشارہ ہے, اشارہ انہی دو حساس اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف.
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ. امریکی کانٹریکٹر ریمن ڈیوس نے حال ہی میں شائع ہونے والی سنسنی خیز آپ بیتی دا کانٹریکٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ ان کو جھوٹا گردانتے ہیں, لیکن در حقیقت ان کے اپنے رہنماؤں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا. جنوری 2011 میں ریمن ڈیوس نے لاہور میں دو افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا, جن کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ دونوں افراد مسلح تھے اور انہوں نے ریمن ڈیوس پر پستول تانا تھا. یہ واقعہ اگلے 1.5 ماہ میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا سفارتی بحران بن گیا تھا, لیکن مارچ میں ریمن ڈیوس کو اچانک پاکستان کے اسلامی قوانین کے تحت خون بہا یا دیت کی ادائیگی پر رہا کر دیا گیا تھا. حال ہی میں جاری ہونے والی اپنی کتاب دی کانٹریکٹر میں ریمن ڈیوس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کو رہا کرانے میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا نے اہم کردار ادا کیا تھا, اور آئی ایس آئی کے دباؤ پر ہی مرنے والوں کے لواحقین قصاص و دیت کے قوانین کے تحت معاوضہ لینے پر مجبور ہوئے تھے. اسی کتاب کے انکشافات کے تناظر میں ہی گزشتہ روز بی بی سی ورلڈ سروس نے ریمن ڈیوس سے گفتگو کی, جس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر.
ریمن ڈیوس کا کہنا تھا کہ مرنے والوں کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں متضاد خبریں آئی تھیں, لیکن یہ بات وہ آج بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاتھوں مرنے والے دونوں افراد آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے تھے یا محض ڈاکو تھے جو ایک غیر ملکی کو لوٹنے کی کوشش میں تھے. ان کے بقول اس پورے معاملے کے جو چند پہلو آج بھی راز بنے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے.
The own Pakistani media said that they were ISI guys sent to trail me. Were they?
پاکستان کے میڈیا میں خبر چل رہی تھی کہ وہ دونوں پاکستان کے خفیہ ادارے کے بھیجے ہوئے کارندے تھے. عدالت میں جمع کی گئی دستاویزات کے مطابق ان دونوں کو چوری کے الزامات میں 67 بار حراست میں لیا گیا تھا. اس کے علاوہ خبریں تھیں کہ لشکر طیبہ نے بلیک واٹر کے اہلکاروں کو قتل یا اغوا کرنے کے لیے انعام رکھا ہوا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں نے اس انعام کی لالچ میں مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی.
ریمن ڈیوس کی رہائی کے 1.5 ماہ بعد ہی مئی میں امریکہ نے ایپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو ایک خفیہ فوجی کارروائی میں ہلاک کر دیا تھا. پاکستانی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی اس کی لاعلمی میں کی گئی تھی. اس سوال کے جواب میں کہ کیا انہیں اندازہ تھا کہ ان کی گرفتاری اتنا بڑا بحران بن جائے گی, ریمن ڈیوس کا کہنا تھا,
I did not. I knew that it was going to be, you know, big, but I didn't know it was going to be as big as it was. I thought, you know, a few months it would die.
نہیں, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. یہ اندازہ تو تھا کہ ایک مشکل صورتحال بن جائے گی, لیکن اتنے بڑے بحران کا قطعی اندازہ نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ چند ماہ میں لوگ سب کچھ بھول جائیں گے, لیکن پھر مئی کا واقعہ ہو گیا جس سے سارا معاملہ نئے سرے سے تازہ ہو گیا.
ریمن ڈیوس نے اپنی کتاب میں اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل شجاع پاشا سمیت بعض اہم افراد کے نام بھی لیے ہیں جنہوں نے اس پورے معاملے میں اہم کردار ادا کیا, لیکن کتاب کے اجرا کے بعد سے ان کو اب جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے.
You know, the event occurred on Pakistani soil, so they're going to have the most passion.
میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ واقعہ پاکستان کی سرزمین پر پیش آیا اور وہاں کے لوگ اس معاملے پر جذباتی ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد مجھے جھوٹا سمجھتی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور میری کہانی ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پورے سلسلے کو میری نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں. پاکستانی رہنما واقعے سے متعلق مستقل اپنے بیانات بدل رہے ہیں, لیکن ان سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہ رہا ہے.
اس سوال پر کہ انہیں جھوٹا کون قرار دے رہا ہے, ریمن ڈیوس نے کہا کہ کتاب میں جن جن لوگوں کا انہوں نے نام لکھا ہے وہ اب منظر عام پر آ کے انہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں.
It's just disappointing that they would go to these routes to try and discredit me and slander my name. They know that I was
مجھے بڑا دکھ ہے وہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دینے کے لیے اور میرا نام بدنام کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ بڑا آسان ہے اگر کسی معاملے میں خود کو الزام سے بچانا ہو اور دوسرے پر ملبہ ڈالنا ہو تو انڈیا پر تہمت لگا دو اور اس سے عام لوگ تیش میں آ جاتے ہیں اور ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھاتا
ریمن ڈیوس نے بتایا کہ امریکہ واپسی پر وہاں کے محکمہ انصاف نے ان سے باقاعدہ تفتیش کی تھی اور کہا تھا کہ مکمل تحقیقات کے بعد ان کے خلاف کسی ممکنہ کارروائی کا فیصلہ ہوگا ریمن ڈیوس نے کہا کہ جہاں تک انہیں علم ہے پاکستان نے اس معاملے کی تفتیش کے لیے ایف بی آئی کے اہلکاروں کو پاکستان جانے کے لیے کبھی ویزے جاری نہیں کیے
بی بی سی ورلڈ سروس کو دیے گئے ریمن ڈیوس کے انٹرویو کا خلاصہ آپ نے سنا کاشف قمر سے عراقی فوج طویل جنگ کے بعد موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جس کا باضابطہ اعلان عراقی وزیراعظم حیدر الابادی نے عوام کو مبارکباد دینے کے ساتھ کیا شدت پسندوں اور سرکاری فورسز کے درمیان جاری تازہ جھڑپوں میں 30 جنگجوؤں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے تاہم سرکاری فورسز کے حوالے سے تاحال کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار رپورٹ کا آغاز ہو رہا ہے سوتی جھلک سے
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے موصل کو چھڑانے کے موقع پر عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز میں فوجیوں کو جشن مناتے اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے عراق کے وزیر اعظم حیدر الابادی نے کہا ہے کہ موصل کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے آزاد کرا لیا گیا ہے اس موقع پر انہوں نے عراقی فوج اور عوام کو مبارکباد پیش کی عراقی وزیر اعظم موصل میں موجود ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس فتح کے موقع پر عوام سے خطاب بھی کریں گے یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ موصل میں جاری تازہ جھڑپوں میں 30 جنگجوؤں کو ہلاک کیا گیا جو فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے عراقی فوج کے ایمرجنسی ریپڈ ڈویژن کے ایک کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل فلالہ الوردانی کہتے ہیں کہ ان کے دستوں نے موصل کی لڑائی میں اہم کردار ادا کیا
ایمرجنسی ریپڈ ڈویژن کے جوانوں نے آج پرانے شہر میں شدت پسندوں کے آخری گڑھ پر قبضہ کر لیا ہے ہم اپنے اس مشن کی کامیابی پر جشن منا رہے ہیں خدا نے چاہا تو خواتین مرد اور بچے محفوظ طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے یہ کامیابی بہت قربانیوں کے بعد ملی ہے
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل پر جون 2014 میں قبضہ کیا تھا جس کے بعد انہوں نے عراق اور شام کے دوسرے علاقوں میں قبضہ کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا لیکن گزشتہ 9 مہینے سے حکومت کی فوج سے لڑائی میں ان کو مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا فتح کے اعلان سے پہلے عراق کی وفاقی پولیس کے خادم حسین نے بتایا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابو بکر البغدادی اور اس کی فورسز کو موصل سے نکالا جا رہا ہے
ابو بکر البغدادی کہتے ہیں کہ میں موصل واپس نہیں کروں گا دیکھو ہم کہاں پر اب کھڑے ہیں ہم موصل میں ہی ہیں ہم نے ان کی حدود میں قدم رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم ہویجہ جائیں گے اور پھر رمادی کی جانب بڑھیں گے
گزشتہ روز عراق کے سرکاری ٹی وی نے اعلان کیا تھا کہ موصل شہر میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور حکومتی فورسز کو توقع ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں وہ شہر کا پورا کنٹرول حاصل کر لیں گی موصل کو جنگجوؤں کا آخری اہم ٹھکانہ قرار دیا جا رہا تھا امریکی فوج کی فضائی مدد کے ذریعے عراقی فوجیں گزشتہ برس اکتوبر سے اس اہم شہر کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں موصل کا قبضہ واپس حاصل کرنے کے لیے عراقی سیکیورٹی فورسز کرد پیشمرگہ جنگجو سنی عرب قبائلی اور شیعہ ملیشیا کو امریکی اتحاد کے جنگی جہازوں اور فوجیوں کی مدد حاصل رہی حکومت نے رواں برس جنوری میں موصل کی مکمل آزادی کا اعلان کیا تھا تاہم شہر کے مغربی علاقے میں زیادہ چیلنجز درپیش رہے ایک امدادی ادارے کے مطابق 2014 سے اب تک 9 لاکھ افراد نے شہر سے نقل مکانی کی
آپ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سن رہے تھے۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے کرم ایجنسی، جہاں صدر مقام پاڑا چنار میں رواں سال مختلف اوقات میں دہشت گردی کے 4 بڑے واقعات ہوئے، جن میں سے 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں توری اور بنگش قبائل کے کئی چشم و چراغ اپنی زندگیاں کھو چکے ہیں۔ تاہم ان غمزدہ خاندانوں میں ایسے بدقسمت والدین بھی شامل ہیں جن کے لخت جگر گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے دہشت گرد کارروائیوں میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ ان میں پاڑا چنار کے ایک رہائشی حاجی شیر حسن بھی ہیں، جن کے 3 جوان بیٹے مختلف حملوں میں مارے گئے۔ نامہ نگار رفعت اللہ رکزئی نے چند دن پہلے شیر حسن سے پاڑا چنار میں گفتگو کی۔
میں پہلے تو یہ فخر کرتا ہوں کہ ہمارا یہ بچے جو ہے وہ کسی غیر قانونی یا غیر پسند شدہ معاملات میں اس کا موت واقع نہیں ہوئی۔ ہم جانتے ہیں اور ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان شیعت، اس سے تو ہم متاثر ہیں کیونکہ وہ سامنے سے نہیں آتے کہ ہمارے ساتھ وہ مقابلہ کرے۔ اس پہ ہمارا کوئی ایسا تاثر نہیں کہ ہم اس سے ڈر جائیں۔ یہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا قوم کی، ہماری گھر کی، ہمارے بچوں کی، اس کا کوئی اس سے ڈر نہیں۔ اس ایسے واقعات سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔
آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ان واقعات کو؟
دین کو چھوڑا ہے، مذہب کو چھوڑا ہے، تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اگر اس کا دین ہوتا، مذہب ہوتا، اس کا کوئی طریقہ ہوتا تو وہ یہ کام نہیں کرتا۔ اس سے ہم متاثر ہیں کہ یہ اسلام کے نام کو بدنام کر کے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا شکر ہے الحمدللہ 7-8 اور بیٹھے ہیں،
7 یا 8
اور یہ نواسے وغیرہ سب کچھ ہے۔
اچھا حاجی صاحب، یہ مطلب پاڑا چنار میں کرم ایجنسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں
جی۔
پہلے شیعہ سنی فسادات تھے، اب یہ ہے کہ اس نے ایک اور شکل لے لی ہے
جی۔
تو یہاں پہ مطلب لوگ کیا سوچتے ہیں؟ یہ ابھی اس سال میں بھی تقریباً 4 دھماکے یہاں پہ ہو چکے ہیں
جی،
تو یہ کب تک مطلب ہوتا رہے گا؟ یہاں کے لوگوں کی کیا احساسات ہیں؟
دیکھو، پہلے تو ہم حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، کیونکہ شیعہ سنی کا معاملہ تو آپس میں اصلی مذہبی معاملہ نہیں تھا، کوئی سڑک کے معاملات پہ اور نالی ندیوں پانی کے معاملات میں اس کو مذہبی رنگ دے کر یہاں شیعہ سنی فسادات برپا ہو رہے تھے۔ لیکن جب سنی یہاں، ابھی تو پاڑا چنار میں کوئی بھی نہیں، اس کو بھی حکومت نے نکالا ہے، ہم لوگوں نے ان کو نہیں نکالا۔ لیکن اب ہم چاہتے ہیں، ہم نے بار بار ان سے کہا ہے کہ آپ لوگ واپس تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ ہم گزارا کریں گے اور رہ رہیں گے۔ لیکن وہ پھر بھی حکومت کی سستی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آتے۔ اچھا، ابھی یہ جو معاملات ہے یہ شیعہ سنی کا نہیں، اس میں سنی شیعہ فرقواریات کا کوئی معاملہ نہیں۔ اگر ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کو سنی سے الگ کر کے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ سنیوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہمیں، لیکن سب سے پہلے ہم ٹارگیٹ پر ہیں۔
جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ یہاں پہ اب سنی نہیں ہے، صرف ایک توری و بنگش قبائل ہے
جی،
کے باوجود بھی ادھر دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ اسی فرقواریت کا رنگ دیا جاتا
جی۔
آپ کیا سمجھتے ہیں، مطلب اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں یہاں پہ؟ سیکیورٹی ادارے خود کہتے رہے ہیں، بلکہ آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح ہے کہ یہاں سے ملے ہوئے ہیں
جی جی۔
ظاہر ہے کہ جب یہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو لوکل اس میں ضرور جو ہے نا کوئی فیسلیٹیٹر ہوتے ہیں، انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے۔ تو واقعی اس طرح ہے یہاں، مطلب لوگ کیا کہہ سوچتے ہیں؟ آپ یہاں کے رہائشی ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا۔
ہمیں جتنا بھی پتہ ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں اس دھماکوں میں کہ اس میں حکومت کے اہلکار بھی شامل تھے، اور واقعاً یہ مقامی لوگوں سے بھی کچھ خود فروختہ جو باہر کے غلام ہیں یا پیسوں کے لالچ میں، وہ بھی ان کو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کو مثلاً اس کا رہنمائی کر کے یہاں تک پہنچاتا ہے، یہ بھی مقامی لوگوں کا اس کے ساتھ ہاتھ ہے۔
رفعت اللہ رکزئی پاڑا چنار کے رہائشی حاجی شیر حسن سے بات کر رہے تھے، جن کے تین جوان بیٹے دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حاجی شیر حسن کا کہنا تھا کہ پاڑا چنار میں حالیہ دہشت گردی میں فرقہ واریت کا کوئی کردار نہیں، کیونکہ دہشت گرد شیعہ اور سنی دونوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز۔
انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے برسٹل میں ہونے والے وومین کرکٹ ورلڈ کپ میں آج آسٹریلیا کو جیت کے لیے 260 رنز کا ہدف دیا ہے۔ ادھر ڈربی میں ہونے والے دوسرے میچ میں سری لنکا کو ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کے لیے 230 رنز کا ہدف ملا ہے۔ لارڈز میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا آج چوتھا دن ہے۔ انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 233 رنز بنائے اور جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 331 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقی ٹیم پہلی اننگز میں 361 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، جبکہ انگلینڈ نے پہلے اننگز میں 458 رنز بنائے تھے۔ انڈیا اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان واحد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل آج کنگسٹن میں کھیلا جا رہا ہے۔ ویسٹ انڈیز نے اوپنر کرس گیل کو ایک سال بعد ٹیم میں شامل کیا ہے۔ وہ آخری بار ویسٹ انڈیز کی جانب سے گزشتہ سال انڈیا میں ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کھیلے تھے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان سٹیو سمتھ کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی کھلاڑی مالی منافع میں اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ آسٹریلوی کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان ہونے والے مالی تنازع کی وجہ سے آسٹریلوی ٹیم کا جنوبی افریقہ کا دورہ بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ برازیل کے فٹ بالر رونالڈینو سمیت 7 غیر ملکی فٹ بالرز آج لاہور کے فورٹریس سٹیڈیم میں دوسرا نمائشی میچ کھیلیں گے۔ اس سلسلے کا پہلا میچ گزشتہ شب رونالڈینو 7 اور رائن گیگز 7 کے درمیان تھا، جو رونالڈینو کی ٹیم نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے جیت لیا۔ ٹینس میں سابق چیمپئن راجر فیڈرر اور نوویک جوکووچ نے اپنے اپنے میچ سٹریٹ سیٹس میں جیت کر ومبلڈن کے پری کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے، جہاں جوکووچ سامنا کریں گے فرانس کے مانارینو کا اور فیڈرر کا مقابلہ بلغاریہ کے گریگور دیمتروف سے ہوگا۔ ٹینس کی عالمی رینکنگ میں 4 سر فہرست کھلاڑی اینڈی مرے، رافیل نڈال، راجر فیڈرر اور جوکووچ 2011 کے بعد پہلی مرتبہ ومبلڈن کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے سبناز سے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سال 2016-17 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لگائے گئے کئی مہینے طویل کرفیو کے دوران حکام کی جانب سے لگاتار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی۔ اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ رفعت جاوید۔
پاکستان میں پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کل یعنی 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائے گی۔ عراقی فوج موصل میں دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شام کے جنوب مغربی حصے میں امریکہ اور روس کی حمایتی یافتہ جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ ترکی میں لاکھوں شہری استنبول میں صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے G20 اجلاس میں روسی صدر سے ملاقات کے دوران انتخابات کی ہیکنگ روکنے کے لیے سائبر سیکیورٹی یونٹ کے قیام سے متعلق بات چیت کی ہے۔ امریکی کانٹریکٹر ایمن ڈیوس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں جھوٹ نہیں بولا، بلکہ پاکستانی رہنما غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ آپ نے عالمی خبروں کا خلاصہ سنا فرحت جاوید سے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سال 2016-17 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لگائے گئے کئی مہینے طویل کرفیو کے دوران حکام کی جانب سے لگاتار انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جبکہ گاؤ رکشکوں نے نہتھے لوگوں پر حملے کیے۔ اسی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہاں سیکیورٹی فورسز، خصوصاً نیم فوجی اہلکاروں نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں، جن پر انہیں مکمل استثناء حاصل رہا۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی۔
150 ممالک میں سرگرم عمل انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رواں سال کے دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں حکام نے آزادی اظہار کو ختم کرنے اور ناقدین کی آواز کو دبانے کے لیے جابرانہ قوانین کا سہارا لیا، جبکہ انڈیا میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اداروں کو مستقل دھمکایا اور ہراساں کیا جاتا رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں از خود نگراں بننے والے گاؤ رکشک گروہوں نے نہتے افراد پر حملے کیے، ہزاروں افراد نے دلت ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کے ساتھ امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف احتجاج کیا، اور 300,000 افراد نے محنت کشوں سے متعلق قوانین میں تبدیلیوں پر اختلاف کیا، لیکن حکام ان تمام مسائل کو فوری طور پر حل نہ کر سکے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اڑی کے علاقے میں قائم فوجی اڈے پر مسلح افراد کے حملے کے بعد مزید اضافہ ہوا، جبکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی مہینوں طویل کرفیو نافذ رہا اور اس کے دوران حکام نے انسانی حقوق پامال کیے۔ اسی رپورٹ میں انڈین حکومت کے اس فیصلے کا بھی ذکر کیا گیا جس میں ملک میں رائج کرنسی کے سب سے بڑے نوٹ پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس فیصلے کا مقصد تو ملک کے سیاہ بازار کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اس سے 10,000,000 افراد کا روزگار متاثر ہوا۔ حقوق انسانی کے ادارے کی رپورٹ کہتی ہے کہ حزب المجاہدین کے رہنما برہان وانی کی ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے، جس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں 80 سے زیادہ افراد مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے پیلٹ گنوں کا بے تحاشا استعمال کیا، جن سے سینکڑوں افراد بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ درجنوں اسکولوں کو نامعلوم افراد نے آگ بھی لگائی۔ پاکستان کے بارے میں انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مسلح افراد نے شہریوں اور سرکاری ملازمین پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، جن میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز، خصوصاً نیم فوجی اہلکاروں نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیں، جن پر انہیں مکمل استثناء حاصل رہا۔ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پھانسیوں پر عمل درآمد جاری رہا، جن میں اکثر افراد مقدمات کی غیر شفاف سماعتوں کے بعد سولی پر چڑھائے گئے۔ پاکستان کے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر مذہبی اقلیتوں کے درمیان امتیاز برتتے رہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں عورتوں کو تشدد سے بچانے کے لیے متعارف کرائے گئے نئے قانون کے باوجود رپورٹ کہتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات منظر عام پر آتے رہے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کے کارکنان کو سیکیورٹی فورسز اور مسلح گروپوں دونوں ہی کی جانب سے دھمکیوں، ہراساں کیے جانے اور زدوکوب کیے جانے کے واقعات پیش آئے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بسنے والی مختلف اقلیتوں کو معاشی اور سماجی حقوق کے حصول میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ صحت کی معیاری سہولیات غریب عوام اور دیہی خواتین کی پہنچ سے دور رہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اب وقت ہوا چاہتا ہے وسعت اللہ خان کے کالم بات سے بات کا۔
سوشل میڈیا شاید اس نیت سے تخلیق کیا گیا کہ بلا رنگ و نسل و مذہب و ملت قرائے ارض کو اصلی گلوبل ویلیج بنا دے گا۔ ہم اپنے دکھ سکھ ریئل ٹائم میں بانٹنے کے قابل ہو جائیں گے بلکہ ان گنت مشترکہ مسائل کے درجنوں حل بھی ڈھونڈ سکیں گے۔ شاید پہیے کی ایجاد کے بعد سب سے اہم ایجاد انٹرنیٹ ہے۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کی زبان بندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلدم کر دیا۔ اب خبر پہ خبر کے ٹھیکیداروں کی اجارہ داری ختم ہو چکی ہے۔ کوئی میرا مضمون چھاپنے سے انکار کرے گا تو میں اسے فیس بک پہ ڈال دوں گا۔ جن ریاستوں میں سوشل میڈیا کو سائبر زنجیر پہنانے کی کوشش کی گئی وہیں کے 10-15 سال کے بچوں نے ان زنجیروں کو اڑا کے رکھ دیا۔ مگر جس طرح ہم اندھا دھند سوشل میڈیا ٹول کے جوق در جوق غلام بن رہے ہیں، اس کے سبب کیا ہم ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ اب تو مجھے اس شخص کی تلاش ہے جس نے ان سوشل میڈیا میں سے ان کا لفظ غائب کر کے اندھی ڈال دی۔ پہلے ہم میاں بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے 2-4 منٹ اچھی اچھی باتیں کر لیتے تھے۔ اب اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، ہاں ہاں بولتے رہو، ٹویٹس اور واٹس ایپ چیک کرنے سے میرے کان بند تھوڑا ہو جاتے ہیں۔ جب بجلی نہ ہو تو میرا بیٹا میری گود میں سر رکھ کے کہانی سننے کی فرمائش کرتا ہے۔ جیسے ہی بجلی آتی ہے وہ آدھے میں چھوڑ کے انٹرنیٹ کی گود میں سر رکھ دیتا ہے اور میں ایک منٹ پوری کہانی تو سن لو بیٹا کرتا رہ جاتا ہوں۔ سوشل میڈیا کی روز بروز بدلتی ٹیکنالوجی کے سبب اپنے بچوں کے لیے میں ایک بیکورڈ باپ ہوں، کیونکہ مجھے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے شارٹ کٹس نہیں معلوم۔ میں تیزی سے کی پیڈ پہ انگلیوں کو کتھک نہیں کروا سکتا۔ وقت بچانے کی خاطر ہا 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 ویری فنی کی بجائے ایل او ایل لول نہیں لکھ پاتا۔ سوشل میڈیا پہ کسی سنجیدہ بحث میں حصہ لینا یا تبصرہ کرنا دن بدن قوف قاف میں قید پری تک رسائی جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ راستے میں انتہا پسندی کے جنات اور شدت پسندی کے اجدہوں کی سرزمین سے گزرنا پڑتا ہے۔ کہنے کو سوشل میڈیا نے مجھے آزاد کر دیا، مگر لگڑ بگوں، لومڑیوں، سانپوں اور حشرات الارض کو بھی آزاد کر دیا۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے کس جملے کا کوئی مفہوم کوئی بھی آدمی کچھ اور لے کے آپ کو کب دائرہ اسلام سے خارج یا داخل کر لے۔ اپنی پسندیدہ شخصیت پر ذرا سی بھی تنقید کے رد عمل میں آپ کو لسانی بدفعلی کے نشانے پہ رکھ لے، آپ کی تصویر کو ہار پہنا دے یا آپ کا چہرہ کاٹ کے خنزیر پہ فٹ کر دے۔ اب آپ پر افراد حملے نہیں کرتے، پورے پورے سائبر غول حملہ آور ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ جو نورین میری ہر تحریر کی پرستار ہے وہ واقعی نورین ہے یا چودھری ستار ہے۔ یہی پتہ نہیں چلتا کہ جو تصویر مجھے خوش یا اداس کر رہی ہے واقعی اوریجنل ہے یا فوٹو شاپ کے کموڈ سے گزر کے مجھ تک آئی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا ہی تو فیض ہے کہ جنہیں پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہیں، جنہیں سننا چاہیے وہ بول رہے ہیں، جنہیں بولنا چاہیے وہ چپ ہیں۔ میں کن لوگوں میں رہنا چاہتا تھا، یہ کن لوگوں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ فرقہ تسلیہ والے میرے دوست کہتے ہیں کہ خون نہ جلاؤں اور اپنی توجہ سنجیدہ ویب سائٹس، پڑھے لکھے واٹس ایپ گروپس اور معیاری ٹیگنگ پہ رکھوں تو بہتر ہے۔ سوشل میڈیا بھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو خود بخود سدھر جائے گا۔ مگر جب میں ایسے پر امید دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی گلی کا کچرا صاف کرنے کے لیے بھی چینی اور ترک کمپنیوں کو ٹھیکے دے رہے ہوں، وہ سوشل میڈیا کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کا حمالہ کیسے سر کریں گے؟ تس پر ان میں سے کوئی ایک دوسری طرف منہ کر کے بڑبڑاتا ہے، رہے گا نا یہ جاہل کا جاہل۔
آپ نے مسعد اللہ خان کا کالم بات سے بات سنا۔ آئیے آپ سنتے ہیں آپ کے خطوط پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ٹھری میروا سے عرفان شر اور عبدالرزاق شر اپنے مشترکہ مکتوب میں لکھتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے وقت بی بی سی اردو سروس کی صحیح قدر معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے اپنے ٹرانزسٹر تک رسائی حاصل کرتے ہیں، آن کا بٹن دباتے ہیں اور آپ کی سروس ہمیں دنیا بھر سے جوڑ دیتی ہے۔ مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن میرا دوست لوڈ شیڈنگ کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس کا کزن میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، جس نے بتایا ہے کہ میرا دوست ایکلوفوبیا کا مریض ہے۔ پہلے تو ہم بہت ڈرے کہ یہ کون سی بیماری ہے، لیکن بعد میں ایک جگہ پڑھا کہ یہ محض اندھیرے کا خوف ہے اور اس طرح کے سینکڑوں فوبیاز دنیا میں موجود ہیں، اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی فوبیا ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرما دیں تو بڑا احسان ہوگا۔
آپ نے سینکڑوں فوبیاز کا ذکر کیا ہے حضور، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی شخص کسی بھی چیز سے ڈر سکتا ہے۔ مثلاً لندن میں ہمارے ساتھ کام کرنے والی ایک خاتون بلی سے اتنا ڈرتی تھیں کہ کوئی شیر سے بھی کیا ڈرے گا۔
لیکن اندھیرے کا خوف تو ایک جانا پہچانا فوبیا ہے۔
جی ہاں، اس کو نیکٹروفوبیا اور اسکوٹوفوبیا بھی کہتے ہیں۔ اصل میں فوبیا چونکہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوف، چنانچہ جس چیز کا خوف ہو اس کا نام بھی یونانی ہی میں لینا پڑتا ہے۔ مثلاً نیکٹروفوبیا میں نیکٹو کا مطلب ہے رات کا، اور اسکوٹوفوبیا میں اسکوٹو کا مطلب ہے اندھیرے کا۔
اچھا، اس سے پہلے کہ لینگویج ٹیچنگ کی کلاس شروع ہو جائے میں اگلا خط پڑھ رہی ہوں۔
جی جی، پڑھیے پڑھیے۔
تورا وڑی ضلع ہنگو سے جمیل خان لکھتے ہیں، میں پچھلے 4 سال سے بی بی سی اردو سروس کی نشریات باقاعدگی سے سن رہا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ ان 4 برسوں میں آپ نے میرے علاقے سے کوئی بھی خط نشر نہیں کیا ہے۔
نہیں جناب جمیل صاحب، ضلع ہنگو سے تو ہمیں خطوط موصول ہوتے رہتے ہیں اور ہم انہیں نشر بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے علاقے سے اگر آپ کی مراد صرف آپ کا گاؤں ہے تو وہاں سے ہمیں واقعی کبھی کوئی خط موصول نہیں ہوا اس سے پہلے۔
جمیل خان مزید لکھتے ہیں، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہیں کہ سی ایس ایس اور پی سی ایس کا امتحان دینے والے نوجوان آپ کی اردو سروس بڑی باقاعدگی سے سنتے ہیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے اور وہ عالمی مسائل سے باخبر رہے۔ آپ کی سروس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن آپ اس نایاب وقت کو بالی ووڈ راؤنڈ اپ اور آپ کی بات جیسے تفریحی پروگراموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔
سول سروس کا امتحان دینے والے امیدوار بڑے شوق سے ہمارے پروگرام سنا کریں، لیکن اگر ان کا مقصد امتحان کی تیاری ہے تو پھر ہماری انگریزی نشریات ان کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوں گی، کیونکہ ایک تو انگریزی نشریات 24 گھنٹے چلتی ہیں، اور دوسری اہم بات یہ کہ پاکستان میں سول سروس کے امتحانات انگریزی زبان میں ہوتے ہیں، اس لیے امیدواروں کو انگریزی نشریات سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ہم چونکہ تعریفی خطوط نشر کرنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے آپ تک ان سینکڑوں سامعین کی آواز نہیں پہنچتی جو بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے دیوانے ہیں۔
خط کے آخر میں جمیل خان لکھتے ہیں، میں اکنامکس کا طالب علم ہوں اور اقتصادی مسائل میں دلچسپی رکھتا ہوں، مہربانی سے مجھے بتائیے کہ 2016 میں اکنامکس کا نوبل پرائز کس کو اور کس کارنامے پر ملا تھا؟
پچھلے برس کے اقتصادی نوبل انعام کا اعلان انہیں کیوں نہ گھوڑے کے منہ سے ہی سنوا دیا جائے۔
یو مین فرام دا ہارسز ماؤتھ۔
ایگزیکٹلی۔
تو یہ لیجیے،
دا رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اوارڈ دی سویریس رکس بنک پرائز ان اکنامک سائنسز ان میموری آف الفریڈ نوبل فور 2016 ٹو اولیور ہارٹ اینڈ بینگت ہولمسٹروم فار دیئر کنٹریبیوشنز ٹو کانٹریکٹ تھیوری۔
تو آپ نے سن لیا جمیل خان صاحب کہ یہ انعام کانٹریکٹ تھیوری پہ دیا گیا تھا۔
دیگر سامعین کے لیے ہم وضاحت کر دیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی مشینری کو چلانے کے لیے حکومت اور نجی اداروں میں مختلف معاہدے یا کانٹریکٹ وجود میں آتے ہیں۔ ان معاہدوں کے ڈیزائن پر ریسرچ کرنے والے دو ماہرین کو 2016 کا نوبل انعام برائے اقتصادیات دیا گیا تھا۔
تو اس وضاحت کے بعد ذرا اگلا خط بھی واضح ہو جائے۔
جی ضرور، یہ اگلا خط ہے ہمارے سب سے ریگولر مکتوب نگار اسلم بروہی کا۔ لکھتے ہیں، بچوں کے کھلونوں سے لے کر ٹینکوں اور جنگی جہازوں تک زندگی کی ہر صنعت میں چین نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ اگر اس کی ترقی کا یہی عالم رہا تو یورپ اور امریکہ والے کہاں جائیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا ہمارے ملک میں اب انگلش میڈیم کی جگہ چائنیز میڈیم سکول شروع ہو جائیں گے، اور جو عزت و توقیر انگریزی زبان کو حاصل ہے وہی چینی زبان کو حاصل ہو جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر انگریزی کہاں جائے گی؟
انگریزی کہیں نہیں جائے گی اسلم صاحب، وہ عالمی سطح پر رابطے کی زبان بن چکی ہے اور ایک انٹرنیشنل لنگوا فرانکا کے طور پر بہرحال زندہ رہے گی۔
اور اگر روزمرہ کاروبار کے لیے چینی زبان کا استعمال شروع بھی ہو گیا تو شیکسپیئر اور برنرڈ شا تو ہماری زندگی سے خارج نہیں ہو سکتے۔
گویا انگریزی کا مستقبل محفوظ ہے اور اسلم صاحب کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔
اور یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے ملک میں اب چائنیز میڈیم کے سکول شروع ہو جائیں گے،
دیکھیے جی، ایک زمانے میں ہر طرف یونانی، لاطینی اور سنسکرت کا ڈنکا بج رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں، پھر عربی زبان کی پذیرائی کا زمانہ آ گیا اور فارسی کی بادشاہی تو ہمارے یہاں یعنی انگریزوں کی آمد سے پہلے تک جاری تھی،
اور پھر انگریزی زبان کا تسلط کا دور شروع ہوا جو کہ اب تک جاری ہے۔
جی ہاں، اصل میں سیاسی اور اقتصادی تسلط کے نتیجے ہی میں ثقافتی اور لسانی تسلط بھی پروان چڑھتا ہے،
یعنی زبانوں کا عروج و زوال بھی قوموں کے عروج و زوال سے جڑا ہوتا ہے۔
اس لیے اگر کل کلاں ہمارے یہاں چینی میڈیم اسکول کھل جائیں یا سڑکوں پر ہمارے لوگ ٹوٹی پھوٹی چینی میں گفتگو کی مشق کرتے نظر آئیں تو ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکیں گے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔
خالد حسین سامل اور لیاقت علی اوان سے معذرت کہ آج ان کے خطوط شامل محفل نہ ہو سکے،
اگلے نشست میں ہم انہی کے خطوط سے ابتدا کریں گے۔
سامعین، آپ بھی ہم سے مخاطب ہونا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی،
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط اور ان کے جوابات لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کے خطوط پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ اس ہفتے پاکستانی اداکار عدنان صدیقی اپنی پہلی بالی ووڈ فلم مم میں معروف انڈین اداکارہ سری دیوی کے مقابل نظر آئیں گے۔ عدنان صدیقی اس سے پہلے ہالی ووڈ سٹار اینجلینا جولی کے ساتھ مائٹی ہارٹ نامی فلم میں بھی کام کر چکے ہیں۔ عدنان صدیقی کی حال ہی میں دو فلمیں ریلیز ہوئی ہیں۔ فیفی ہارون نے عدنان صدیقی سے لندن میں خصوصی انٹرویو کیا۔
ویسے پاپا، آج آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔
کیا چاہیے؟
تعریف ہضم نہیں ہوتی ہے آپ کو۔
ارے پچھلی بار جب میں ہینڈسم لگا تھا نا، 40,000 کا فون خرید کے دینا پڑا تھا۔
عدنان، فلم کا نام ہے موم، اس میں بر صغیر کی جانی مانی اداکارہ ہیں سری دیوی، وہ آپ کے ساتھ نظر آئیں گی۔ سجل علی بھی ہیں پاکستان سے، نواز الدین صدیقی کا ایک میرا خیال گیسٹ رول ہے، اکشے کھنہ بھی ہیں اس میں۔ اور آپ جب سری دیوی کی فلمیں آتی تھیں اور آپ دیکھتے تھے وہ پرانی والی فلمیں، ان کی اس کی میں بات کر رہی ہوں جس میں گانے ہوتے تھے جیتندر کے ساتھ، بہت سارے مٹکوں کے ساتھ، اور کاٹے نہیں کٹتے یہ دن یہ رات، وہ آپ کو بڑا یاد آ رہا ہے۔
پہلے تو میں تھوڑا سا اپنے حوالے سے درست کرنا چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ اس فلم میں ہوں۔
چلے، ساتھ ساتھ ہی ہیں۔
اور دیکھیں، کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، یو ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف لائف، یو گیٹ دا بیسٹ۔ اور میری کوئی ایکسپیکٹیشنس نہیں تھیں کہ میں کبھی سری دیوی کے ساتھ کام کروں گا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی بالی ووڈ میں کام کروں گا۔ اور جب آپ کو ایسی چیزیں ملتی ہیں تو آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشنس ہوں اور پھر نہ ملے تو دل دکھتا ہے۔ اتنی بڑی چیز مل گئی مجھے اللہ کے فضل کا۔
ملی کیسے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔
یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ان کی صاحبزادی سے۔ سجل آلریڈی کاسٹ ہو چکی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یار کوئی نیا ایکٹر چاہیے اس کے لیے، تو ان کی بیٹی نے مجھے کہیں گوگل میں ڈھونڈا انہوں نے اپنے والد صاحب کو دکھایا, تھوڑا بہت پڑھا میرے بارے میں. تو بونی صاحب کے ایک دوست رہتے ہیں آصف, وہ رہتے ہیں امریکہ نیو یارک میں. انہوں نے ان کو فون کیا, آصف کے جاننے والے ہیں حسیب حسن کراچی میں, انہوں نے حسیب کو فون کیا اینڈ تھرو حسیب میرا ان سے رابطہ جڑ گیا. اس سے پہلے بھی مجھے انڈین فلمز آفر ہوئی تھیں اور اس کو مجھے ایسا لگا کہ آئی نیڈ ٹو پروو مائی میٹل سم ویئر, سو میں نے کہا نہیں وہ میں نہیں کروں گا.
ڈاؤٹ کر رہے تھے خود کو؟
میں نے ایک عرصہ دیا ہے پاکستان انڈسٹری کو اور جو کچھ عزت ملی ہے مجھے پاکستان کی وجہ سے ملی ہے, تو میں جا کے انڈیا میں اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. میں اپنے فینس کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ملک کو نیچا نہیں دکھانا چاہتا کہ بھائی میں نے جا کے یہ کر دیا رول ون آف.
چند لوگ گئے ہیں یہاں سے جو اچھے اداکار, مگر وہاں جا کے جو فلمیں وہ کر کے آئے ہیں تو اس میں وہ بات بنی نہیں.
میں کہتا ہوں یہ اگر تھوڑا بہت جو سلسلہ بدلا ہے وہ فواد کی وجہ سے بدلا ہے اور آف کورس علی ظفر کی وجہ سے بدلا ہے. ان کو ایکسیپٹ کیا گیا ان سوسائٹی کے اندر اور بڑا سرایا گیا ان کے کام کو. پھر آف کورس ماہرہ کر کے آ گئیں, انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی کچھ اسی نوعیت کا کام کروں, اور جب مجھے یہ رول آفر ہوا تو آف کورس شری دیوی صاحبہ تھیں, ان کے ہسبینڈ کا رول تھا, تو میں نے کہا آئی ووڈ لو ٹو ڈو اٹ.
اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سری دیوی کا ہسبینڈ, آئی ووڈ لو ٹو ڈو اٹ,
آئی مین آئی ووڈ لو ٹو ڈو دیٹ کیریکٹر. اور مجھے بڑا اچھا لگا, آپ ابھی تک اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آئی ہیں, میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا.
ہاں دیکھیے مطلب جوڑی تو اچھی بنتی ہے نا, خوبصورت سی جوڑی ہے.
ہاں فلم میں تو اچھی جوڑی بنی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے ساتھ کام کر کے, اور بڑی عزت دی, بڑا خیال رکھا ہمارا. باقاعدہ طور سے اگر دیکھا جائے تو فلم سجل علی اور شری دیوی کے بارے میں فلم ہے, موم اور بیٹی کا رشتہ. تو اس حوالے سے اگر اب ہم دیکھیں تو سجل نے کمال کی اداکاری کی ہے.
آپ نے انہیں بتایا نہیں
کیا
کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں میں؟
اور یقیناً جب اچھی اداکاری کی ہے سب کانشیسلی یا کانشیسلی پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے. تو ان اے وے وی ور دی امبیسیڈرز آف پاکستان اینڈ وی ڈیڈ کوائٹ اے سبسٹینشل رولز اوور دیئر بائی پروموٹنگ اینڈ بائی گیونگ اے بیٹر امیج آف پاکستان.
دیکھیں سجل اور سری دیوی کی جو ایک ریزمبلنس بھی
بہت زیادہ, مطلب بعض اوقات تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سجل واقعی ان کی اصلی صاحبزادی ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ شری دیوی اداکارہ تو ہیں ہی بہت اچھی, ساتھ ہی ساتھ ان سے بڑی انسان ہے. وہ
کوئی نہیں جانتا میں کیا فیل کر رہی ہوں.
بڑی سافٹ اسپوکن سی خاتون, کم گو خاتون ہیں, اپنے کام سے کام رکھنے والی, اور جب فلور پہ آتی تھیں ایکٹنگ کے لیے تو آئی کوڈ سی دیٹ پیشن. امیجن 300ویں فلم تھی ان کی اور اس میں بھی وہی پیشن نظر آ رہا تھا کہ جیسی وہ پہلی فلم کرنے کے لیے جا رہی ہیں.
ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بولتی کم ہیں, بالکل سافٹ اسپوکن ہیں. اگر آپ ان کی فلمیں دیکھیں تو وہ جو ان کے کیریکٹر مسٹر انڈیا میں جو چلبلی لڑکی پلے کر رہی ہے, وہ اس قسم کی چیز
والا جو انہوں نے جو کردار اس کے اندر کیا, مطلب یو کین سی ہاؤ ورسٹائل شی ہے اس کے اندر. پھر نواز الدین صدیقی صاحب ہیں تو بڑے درمیانے قد کے, مگر جب آپ اسکرین پہ دیکھیں تو کتنے بڑے انسان نظر آتے ہیں. پھر اکشے کھنہ, کیا کمال کی ہے اداکاری کی انہوں نے بڑے سٹل انداز میں. ایک خوبصورت کاسٹ بڑی خوبصورتی سے جیلڈ ان ہوئی ہے. پھر ڈائریکٹر روی جو ہیں ان کے بھی ڈیبیو فلم ہے. گریش جو اس فلم کے رائٹر ہیں ان کی بھی پہلی فلم ہے. پھر میں اور سجل انڈیا میں پہلی دفعہ ڈیبیو کر رہے ہیں, تو ایک محنت کے ساتھ پیشن بھی بہت تھا ہم سب کا. تو یقیناً جب محنت اور پیشن جڑتا ہے تو کام بہت اوپر نظر آتا ہے. اور جو پروڈیوسر, میں جب انڈیا پہنچا بھارت تو میں نے کی بات سنی تھی بونی کپور صاحب کی کہ یار اتنی سی فلم کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, کتنا بجٹ ہے, کیا ہے. انہوں نے باقاعدہ بادشاہوں کی طرح رکھا مجھ کو, ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا فلم کے حوالے سے. کہتے ہیں وفا کے شہر میں قحط وفا ہے اے شاعر, ہزار دوست ملے ایک دوستی نہ ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے دوستی ملی انڈیا سے, بہت اچھی دوستی ملی.
اچھی بات ہے نا عدنان, کیونکہ بیچ میں اتنی جو درار ہو گئی تھی اور فلمیں ہم نہیں دکھا رہے تھے, وہاں ہمارے ستارے نہیں جا رہے تھے, پھر آپ اور سجل مشکل جو مرحلہ جو تھا اس کے بعد آپ گئے اور آپ نے وہاں جا کے شوٹنگ کی, کچھ ایسی بات تو نہیں ہوئی جو آپ کو بری لگی یا وہ یو وریڈ اباؤٹ یور سیفٹی یا ایسی کوئی بات تھی؟
یس وی ور وریڈ اباؤٹ آور سیفٹیز, مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑا خیال رکھا, انہوں نے نظر انداز نہیں کیا اس بات کو. اور جس پہ ہم سب نے یہ بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم ابھی فلم کو پروموٹ نہیں کریں گے وائل وی آر آن دا فلور, ہم فلم ہو جائے گی پھر بعد میں پروموٹ کریں گے, یہی مجھے بھی بریف دی گئی, یہی سجل کو بھی دی گئی کہ آپ بھی پاکستان میں نہ بتائیں. تو ہم بہت ہی ریسٹرکٹ تھے آن دا سیٹس, ہم تصویر نہیں کھینچ رہے تھے, ہم کچھ بتا نہیں رہے تھے. دل تو بڑا چاہتا تھا کہ بتائیں, بٹ انہوں نے خود ہی اس کو بڑا لو پروفائل رکھا ہوا تھا, جو بہت بہتر ہوا ہم سب کے لیے. کچھ حالات بیچ میں خراب ہو گئے، جیسے اے دل مشکل کے اندر جو ایک پرابلم آپ نے دیکھا ہوگا،
فلم اتنی کاٹی گئی اتنی بری طرح سے کہ پاکستان کو لکھنؤ بنا دیا گیا، اس قسم کی چیز ذرا عجیب سی بات ہوئی تھی.
ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلم کے اندر ابھی مجھے پتہ لگا ہے، مجھے روی صاحب نے بھیجا کہ سینسر بورڈ نے کوئی چیز سین نہیں کٹ کیا اس کے اندر، بڑی بات ہے یہ.
آپ نے دیکھی ہے فلم؟
میں نے دیکھی نہیں، مگر آوازیں بہت آ رہی ہیں، سننے کو بڑا مل رہا ہے. روی صاحب کا خاص طور سے فون آیا مجھے جب وہ ایڈٹ کر رہے تھے کہ عدنان صاحب آپ نے اور سجن نے کمال کر دیا ہے. میرے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ یہ تھا کہ میرا شری میم کے ساتھ ایک سین تھا اور جب وہ واپس اپنے وینٹی وین پہ جانے لگی انہوں نے کہا عدنان وی لکی ٹو ہیو یو آن آور سیٹ. واز اے بگ کمپلیمنٹ فار می. میرا دل اتنا بڑا کر دیا تھا انہوں نے کہ اگر شری دیوی ایسی بات کر رہی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے.
9 تاریخ کو یہ انٹرویو جو ہے یہ آن ایئر جائے گا، تو اس وقت تک 7 تاریخ تک فلم آ چکی ہوگی، تو آپ شاید اس سین کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں.
وہ ایک سین تھا بالکنی میں where wife is buried and میں جاتا ہوں ان کے پاس اور ان کو دلاسا دیتا ہوں. وہ بہت کرائنگ اینڈ وہ ایک دوسرے کو دلاسا دینا، وہ ہوپ دینا کہ نہیں سب بہتر ہوگا، وہ والا سین ہے. ہم نے بڑی محنت کی تھی اس سین میں، اور اس دن والا سین ہم نے پھر دوبارہ دوسرے دن آ کے کیا وہ، کیونکہ وہ میرے ڈائریکٹر خوش نہیں تھے اس سے. میرے جو ڈائریکٹر روی صاحب کا کمال یہ کہ خود ایک بڑے خوبصورت آرٹسٹ ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ جو آرٹ ورک دیکھیں گی ان کی اپنی پینٹنگز ہیں. ایون دا پوسٹر آف موم از ڈیزائن بائی ہم. ایک پوسٹر پینٹنگ لگتی ہوگی آپ کو.
پریمیئر دیکھا یلغار فلم کا، جو آپ کا کیریکٹر تھا کرنل کا، جس طرح آپ کو یہ بیان کیا گیا تھا، آپ نے اسکرین پہ بھی وہی چیز دیکھی یا نہیں؟
وہ کہتے ہیں نا جو بولے وہی دروازہ کھولے، تو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا تو میں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا. اس میں بھی فلم کی بھی بہتری تھی، میری بھی بہتری تھی. ہاں جو مجھے رول بتایا گیا تھا اس حساب سے رول تو نہیں آیا، یہ تو وجہ ہے. میرا اس کے اندر کیریکٹر تھا وہ ایک آرمی مین کا تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک دوسری سائڈ بھی تھی کہ وہ کتنا محبت کرنے والا شوہر ہے. جب وہ اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر شعر و شاعری ہے، مطلب وہ شعر میں سوال کرتا ہے، وہ شعر میں جواب دیتی ہے. وہ
یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کچھ اس میں.
بس وہ انفارچونیٹلی نکال دیا گیا اس کے اندر سے، اور مجھے اچھا نہیں لگا، بٹ ہو گیا. میرا چھوٹا سا کام یا تھوڑا سا کام عوام کو اچھا لگا ہے تو اسے راہ دیجیے گا، اگر نہیں اچھا لگا ہے تو میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہیں جب فلم ہٹ ہوتی ہے تو سب اس کے ساتھ ہٹ ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں. فیفی اس فلم کو میں نے ایک صرف انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں جیسے دوسرے ملکوں میں پیس ہے، میرے ملک میں بھی پیس ہو. میرا وقت تو گزر گیا، میرے آنے والے جو دور ہے.
کہاں گزرا آپ کا وقت عدنان، ابھی بھی لڑکیاں بڑی آپ پہ مرتی ہیں.
I think I've run my race in that. But I feel that you know کہ جو بچے ہیں، جو میرے بچے ان فیکٹ، ان کا کیا فیوچر ہے پاکستان میں. میری بیٹی نے ایک خط لکھا، If I were invisible, what would I be and why? اور جو اس نے کا جواب دیا ہے وہ ایک سوال تھا میرے لیے، کہ ایک 11 سال کی بچی اگر یہ لکھ رہی ہے کہ یار وہ یہ بات ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے انویزیبل نہیں ہونا ہے اس ملک میں، مجھے ویزیبل ہونا ہے. مجھے ویزیبل ہونا ہے عیدی صاحب کی طرح، مجھے ویزیبل ہونا ہے شرمین عبید چنئی کی طرح، مجھے ویزیبل ہونا ہے ملالہ یوسف زئی کی طرح، کہ میں ویزیبلٹی کے ساتھ پاکستان کو بدل سکتی ہوں، کہ دیز آر پیپل ٹو بی پراؤڈ آف. جب ایک بچی یہ خط لکھ رہی ہو تو اس کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ابھی اس کی عمر نہیں ہے. مگر
چلیں بیٹی باپ پہ جا رہی ہے، اچھی بات ہے. عدنان فلم کا نام تو موم ہے، باپ ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے.
بغیر باپ کے ماں بھی نہیں بن سکتی. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ گفٹس آف بینگ میرڈ آر کڈز.
آپ کی بیٹیاں ہیں میرا خیال؟
میری 2 صاحبزادیاں ہیں، 1 صاحبزادے ہیں، تو تینوں میرے دل کے ٹکڑے ہیں اور سب کی اپنی اپنی جگہ ہے. مریم بہت اچھا لکھتی ہیں، جو دانیہ ہے وہ تھوڑی سی کریٹو ہیں. زید صاحب وانٹس ٹو بی این ایکٹر،
آپ کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں.
تو میں نے کہا بالکل بنو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جیسے میں نے ایکٹنگ کی تھی وہ تو کر ہی گیا، مگر تم پڑھ کے جاؤ، ایکٹنگ پڑھو باقاعدگا، ایکٹنگ سیکھو کیا ہوتی ہے، پھر آؤ اس کے اندر.
تو ساتھ ساتھ 2 فلمیں آپ کی ریلیز ہوئیں، تو فلم جو ہے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ اب ہوگا.
آئی تھنک آئی ہیڈ ڈن آل میڈیمز، آئی ہیڈ ڈن اسٹیج، آئی ہیڈ ڈن ٹیلیویژن، سو اٹ واز ہائی ٹائم ٹو ڈو فلمز.
میرے لیے آپ نے ماڈلنگ بھی کی تھی.
یو ایکچولی انٹروڈیوسڈ می ایز اے ماڈل، میں آپ کو ہر جگہ یاد رکھتا ہوں.
اب فلموں میں بہت آپ کا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں میں کچھ کہتا نہیں ہوں، میں نے جیسے پہلے کہا تھا میں کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا، آنے دیتا ہوں اپنے پاس اور پھر خوش ہوتا ہوں اس کو لے کر. اگر ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں.
اب تو آپ سری دیوی کے شوہر بھی پلے کر چکے ہیں،
اللہ کرے ایسے ہی ہو.
اداکار عدنان صدیقی فیفی ہارون سے بات کر رہے تھے. اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے کاشف قمر, پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچل, اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہزیب کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
پاکستان میں پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے قائم مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کل یعنی 10 جولائی کو سپریم کورٹ میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرائے گی. عراقی فوج موصل میں دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. عراق کے وزیر اعظم نے فتح کا باضابطہ اعلان کیا ہے. شام کے جنوب مغربی حصے میں امریکہ اور روس کے حمایت یافتہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے. ترکی میں لاکھوں شہری استنبول میں صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے روسی صدر سے ملاقات کے دوران انتخابات کی ہیکنگ روکنے کے لیے سائبر سیکیورٹی یونٹ کے قیام سے متعلق بات چیت کی ہے. اور اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے انڈیا کے معروف شہر احمد آباد کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.